سیدھا کربلا کربلا حق سیدھا راستہ کربلا کربلا ہمارے سیدھا کربلا کربلا حق سیدھا راستہ کربلا کربلا
بسم اللہ الرحمن الرحیم أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد عجل ارجو خدا عظیم مثال کا انتہائی لطف و کرم ہے، انتہائی احسان ہے، اس نے ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات کے صدقے میں، ان کی محبت کے صدقے میں ایسی چیزوں کی معرفت دی کہ جس سے بہت سارے لوگ غافل رہ گئے۔ ذکر سید الشہداء عزداری امام حسین اور آج کی جیسی شب کی مناسبت سے شب جمعہ، دوسری قومیں زیادہ تر اس سے محروم رہ گئیں، نہیں سمجھ پائے شب جمعہ کتنی قیمتی چیز ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، آپ کو اور ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت کے صدقے میں یہ ہدایت نصیب ہوئی ہے۔ شب جمعہ کچھ نہ کچھ ایسا عمل ضرور انجام دیں کہ جس میں خدا کے نظام میں اس کے فرشتوں کے سامنے ہم اور آپ تھوڑے سے روٹین سے مختلف نظر آئیں۔ ایک آپ کا روٹین ہے، اگر شب جمعہ نہ ہوتی، بدھ کا دن گزرا رات آئی، منگل کا دن گزرا رات آئی، کوئی اور رات آئی، تو آپ کس طریقے سے تھے؟ شب جمعہ ویسے ہی نہ ہو، تھوڑی سی مختلف ہو۔ یہ اوقات پتہ نہیں، یہ اوقات بھی گواہی دیتے ہیں، یہ ہر چیز خدا و تعالیٰ کے نظام کے اندر گواہی دیتی ہے۔ تو مثال کے طور پر اگر شب جمعہ ہے اور آپ نے کچھ انجام دیا ہے اس احترام میں کہ شب جمعہ ہے، تو نہ صرف یہ کہ وہ عمل گواہی دے گا کہ آپ نے عمل انجام دیا، بلکہ یہ شب گواہی دے گی کہ اس شب کے احترام میں کچھ انجام دیا۔ ہم نہیں معلوم یہ حقیقتیں جب ہم مریں گے تو ہمارے پاس کس صورت میں آئیں گی، لیکن بہرحال روایات کے اندر موجود ہے۔ تو کوئی ایکسٹرا نماز، کوئی ایکسٹرا زیارت، کوئی بڑھ کر کوئی اور عمل، دعائے کمیل، مختلف چیزیں جو آپ کے پاس ہیں ان میں سے کسی کا انتخاب کر کے ضرور انجام دیں انشاءاللہ۔ اور مرحومین کو ظاہر ہے کہ ہمیشہ اپنی نظر میں رکھیں، وہ لوگ منتظر ہوتے ہیں، روایات میں موجود ہے کہ یہ مرحومین اپنے گھروں کا رخ کرتے ہیں شب جمعہ، ان کی ارواح التماس کرتی ہیں، درخواست کرتی ہیں کہ ہمارے لیے کچھ انجام دیتے جاؤ۔ یہ خدا جانتا ہے کہ جب ہم ان چیزوں کو سنتے ہیں تو ہمیں کیا احساس ہوتا ہے اور اصل حقیقت کس انداز میں ظاہر ہو۔ یہ تو جب ہم خود مریں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ بھائی اصل حقیقت کیا ہے، لیکن پھر ہمارے کرنے کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ یہ دنیا عمل کی ہے، اس دنیا میں اپنے ہاتھوں کوئی عمل انجام نہیں دیا جا سکتا۔ ہاں آپ یہاں پہ کوئی ایسا کام کر دیں جو صدقہ جاریہ ہو جائے، وہ اچھا ہے۔ یہاں پہ کوئی ایسا کام کر دیں جس کا ثواب بنتا رہے اور پہنچتا رہے، یہ اچھا ہے۔ آپ دنیا سے چلے جائیں، میں اور آپ دنیا سے چلے جائیں، کوئی ہمارے لیے کچھ انجام دیتا رہے، یہ ممکن ہے۔ اللہ انشاءاللہ انہی قلیل اعمال کو ہم سے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اس کے صدقے میں مرحومین کے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرمائے، تمام مرحومین کو اس دنیا کے اندر ہر قسم کی پریشانی، سختی، عذاب سے محفوظ فرمائے۔ انشاءاللہ خدا سید الشہداء کی شہادت کے صدقے میں، ان کے بھائی مولا ابو الفضل کی شہادت کے صدقے میں، وقت کے امام کے ظہور مبارک میں تعجیل فرمائے، امام کی خدمت میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے شب جمعہ کی مناسبت سے اور روز جمعہ کی مناسبت سے، اور انشاءاللہ ان کی نظر لطف کو حاصل کرنے کے لیے اس دنیا کے اندر، اس دنیا کے اندر درود بھیجے محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد عجل فرجہ۔ یہ جتنے بھی عبادات میں اور آپ انجام دیتے ہیں، جتنے بھی اعمال میں اور آپ انجام دیتے ہیں، ان میں ظاہر ہے کہ کچھ مستحب ہیں کچھ واجب ہیں. واجب کا ثواب آیا کسی کو بھیجا جا سکتا ہے یا نہیں بھیجا جا سکتا ہے, اس میں گفتگو ہے کہ بھائی آیا واجب جب اعمال کا ثواب کسی اور کو دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے, چلو چھوڑ دیتے ہیں واجبات کی ابھی گفتگو نہیں کرتے, مستحبات لے لیتے ہیں کہ بھائی آپ نے اپنی زندگی میں مستحبات انجام دیے ہیں, ہم نے بھی زندگی میں مستحبات انجام دیے ہیں, اس کا ثواب کسی اور کو بھیج سکتے ہیں یا نہیں بھیج سکتے؟ بھیج سکتے. مثلاً آپ یہاں تشریف فرمائیں عزاداری سعید الشہدا کے اندر, پاکیزہ کام انجام دے رہے ہیں, اس آنے کا ثواب کسی کو دے سکتے ہیں؟ خدا یا اس کا ثواب کسی کو ارسال فرما ہاں یہ کر سکتے. نیابت ایک آدمی کی طرف سے ہوتی ہے, مثلا آپ گئے عمرہ آپ نے انجام دیا, یہ جب ہم لوگ کبھی عمرے وغیرہ پہ جاتے ہیں تو لوگ یہ سوال بہت کرتے ہیں کہ مولانا کیا والدین کی طرف سے نیابت ہو سکتی ہے؟ نیابت ایک آدمی کی طرف سے ہوتی ہے, ثواب آپ 1 کروڑ کو بھی پہنچا سکتے ہیں, ثواب پہنچانے میں مسئلہ نہیں ہے. نیابت اگر آپ کر رہے ہیں تو نیابت ایک آدمی کی طرف سے ہوگی, تو یا والد کی طرف سے ہوگی یا والدہ کی طرف سے ہوگی, نیابت کم. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ میں عمرہ انجام دیتا ہوں جس کا ثواب والدین کو پہنچے, والدین کو بھی پہنچاؤ, بھائیوں کو بھی پہنچاؤ, سب کو پہنچا سکتے, کئی لوگوں کو پہنچایا جا سکتا ہے. تو علماء سوال کرتے ہیں کہ بھائی یہ جو مستحب عمل ہے اگر میں اس کا ثواب کسی کو پہنچاؤں میرا ثواب کم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نہیں, اللہ کا نظام ہے, ثواب عمل سے بنا ہے, عمل آپ نے انجام دیا ہے, یہ عمل آپ سے علیحدہ نہیں ہو سکتا, گناہ کا ہو یا ثواب کا ہو. اگر میں نے کوئی گناہ کیا ہے اور میں کہوں کہ کوئی اور میرا بوجھ اٹھائے تو کوئی اٹھا سکتا ہے کیا؟ نہیں, بوجھ مجھے اٹھانا ہے, وہ اللہ تزر وازرۃ وزرا اخرا, کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. تو اگر گناہ کیا ہے, بوجھ میرے سر پہ آیا ہے, یہ کوئی بوجھ نہیں اٹھا سکتا, یہ میرے ساتھ ہے. اگر میں نے ثواب کیا ہے, ثواب کا عمل انجام دیا, اس کا ثواب کسی اور کو بخش دوں, مجھے ملے گا یا نہیں ملے گا؟ کوئی جدا نہیں کر سکتا آپ کو آپ کے عمل سے, عمل ہمیشہ ساتھ رہے گا. یہ جو بار بار روایتیں کہتی ہیں نا, عمل قیام قبر میں جائیں گے ساتھ, اعمال قبر میں جائیں گے. اعمال کی نوعیت, اعمال کی حقیقت ایسی ہے کہ وہ میرے اور آپ کے وجود سے علیحدہ نہیں ہو سکتی ہے. اب یہ عمل اس دنیا میں کیا بنے گا, اللہ جانتا ہے کیا بنے گا, اللہ جانتا ہے نماز کیا بن جائے گی, اچھے کام کیا بن جائیں گے, لیکن یہ علیحدہ نہیں ہو سکتے. اب اگر میں نے ایک مستحب عمل انجام دیا, اس کا ثواب میں نے کسی کو بخش دیا, تو میرے ثواب میں کمی ہوگی؟ نہیں, بلکہ شاید ثواب بڑھ جائے گا. اب کیوں ثواب بڑھ کیوں جائے گا؟ آپ نے کسی اور کے لیے بھی ہمدردی کی ہے, تو 2 ثواب ملیں گے, ایک ثواب ملے گا عمل انجام دینے کا, اور ایک ثواب ملے گا کسی کے ساتھ ہمدردی کرنے کا. مثلا ایک آدمی نے ایک مستحب عمل انجام دیا اور اس کا ثواب بخش دیا والدین کو, تو کیا ہونے والا ہے؟ والدین کے ساتھ ہمدردی کرنے کا ثواب بھی اس کو مل جائے گا. اب 3 ثواب ہو گئے, مثلا ایک تو اس کو ثواب ملے گا چونکہ اس نے اچھا عمل انجام دیا, پھر اس کو ثواب ملے گا چونکہ اس نے والدین کے ساتھ ہمدردی کی, اور 3rd ثواب والدین کو ملے گا جو اس نے یہاں سے بھیجا ہے. اب آج ہی میں دیکھ رہا تھا کہیں پہ کسی نے بہت خوبصورت لکھا, کہا دیکھو کسی کو بھی دنیا میں ثواب بھیجنا ہو نا, تو پہلا کام یہ کرو کہ پہلے امام کے وقت کے امام کے نام بھیج دو, درود بھیجے گا محمد و آل محمد, صلی علی محمد و آل محمد, عجل فرج. کوئی بھی ثواب کا کام انجام دو. ایک دفعہ ہوتا ہے انسان اس شرمندگی میں نہیں بھیجتا امام کو کہ مولا میں کیا عمل میرا اور کیا اس کا ثواب, نہیں بھیجتا, چلو ایک اور مسئلہ ہوگی, کوئی بات نہیں گرنے دو, پرواہ نہیں کرو, درود بھیجے محمد و آل محمد, صلی علی محمد و آل محمد. تو ثواب کوئی بھی عمل انجام دیا, اچھا عمل انجام دیا. اب میں نے ایک فاتحہ پڑھی, لیکن یہ فاتحہ میں نے دل سے نہیں پڑھی, توجہ سے نہیں پڑھی, ایسی سب نے کہا فاتحہ, میں نے کہا بھی ٹھیک ہے فاتحہ پڑھ لی. اب میں اس کا ثواب امام کو بھیجوں یا نہیں بھیجوں؟ شرمندگی ہوتی ہے, کوئی کام ہو تو ثواب بھیجو, یہ کیا پڑھا ہے. تو کریں یہ کہ تھوڑا سا کوئی اچھا سا عمل انجام دیں, خوبصورت سا, تھوڑا احتیاط کے ساتھ.
عمل انجام دیں. اب آپ نے یہ عمل انجام دیا تھا والدین کے لیے مثلا، تو کیا کریں اس کو؟ پہلے امام کے نام کرو، پہلے امام کے نام کرو. امام کے نام کر دیا، اب خدا سے کہو خدا ہے یہ عمل جو میں نے انجام دیا اور ثواب بھیجا امام کو، اس کا ثواب میرے والدین کو بھیج دے. اب دو ثواب جائیں گے، ایک میرا عمل اس کا ثواب، ایک جو میں نے امام کو یاد کیا اس کا ثواب، اور یہ دونوں جائیں گے والدین کو. بڑھ گیا یہ تو. اور یہ جو آپ نے اپنے امام کو یاد کیا اور آپ نے ایک تحفہ اپنے امام کی خدمت میں بھیجا، اس کا کیا ہوگا؟ اس کا بس یہ ہوگا کہ ساری زندگی اگر میں تحفے بھیجتے رہوں اس امید پر کہ شب قبر امام تشریف لائے، کافی ہے. اور کیا چاہیے؟ اور کیا چاہیے بھائی؟ ساری زندگی کچھ نہ کریں، میرے مرتے لمحوں پہ آ جائیں، اور ضرورت کا وقت کون سا ہے پھر؟ مشکل کا وقت اور کون سا ہے؟ لیکن وہ کریم خاندان کے کریم وارث ہیں، ان کی کرامت اس سے کہیں زیادہ ہے. لیکن اگر اتنا ہی کریں کہ زندگی بھر بھی یاد نہ رکھیں، جبکہ ایسا ممکن نہیں ہے، شب قبر آ جائیں، شب اول قبر، موت کے لمحات میں آ جائیں، الحمدللہ رب العالمین، تو ثواب اور تحفہ بھیجنے میں کمی نہ کریں. تحفہ بھیجتے رہیں، انسان کی زندگی ترقی پاتی رہتی ہے. یہ جو میں نے آخری جملہ عرض کیا، انسان کی زندگی ترقی پاتی رہتی ہے، انسان کا وجود ترقی پاتا ہے. بس ایک آیت سے اس کو متصل کروں گا اور ہم دعائے مکارم الاخلاق عرض کرتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد محمد وعجل فرج. ہمارا جو جسم ہے، ہمارے جسم میں ایک گروتھ ہے، بچہ، لڑکپن، جوانی، بڑھاپا، پھر زوال، یہ جسم ہے. ابتدا سے شروع ہوتا ہے، جوانی میں جاتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، پھر مثلا 40 سال کے بعد ڈاؤن سائڈ شروع ہو جاتی ہے، زوال شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم بعض لوگوں کو ایسی عمر تک پہنچا دیتے ہیں کہ اس کے بعد پھر وہ وہیں پہنچ گئے جیسے بچپنے میں تھے. روح ایسے نہیں ہے. جسم یوں اوپر جائے گا، یہ نیچے جائے گا، یہ پیٹرن ہے، سب کا پیٹرن یہی ہے. جسم ایسے نہیں ہے، روح نہیں ہے ایسی. روح میں کیا ہے؟ کبھی اوپر کبھی نیچے، پھر کبھی اوپر پھر کبھی نیچے. کیوں؟ روح کا تعلق عمل سے ہے، جسم کا تعلق کھانے سے ہے. آپ کھانا دیتے رہو باڈی کو، بڑھتی رہے گی. یہ جتنے بچے ہیں یہ بڑے ہوں گے انشاءاللہ، ہم سب بچے تھے، بڑے ہو گئے جسم سے. روح کا کیا ہوا؟ روح کا نہیں پتا. جسم کو اسکیل کر لیں گے قد سے، وزن سے، طاقت سے، روح کا کیا کریں گے؟ روح کو اسکیل کریں گے ہدایت سے، معنویات سے، اللہ کی طرف سے حاصل ہونے والے علم اور ہدایت سے. اب اس کا تو کوئی سسٹم نہیں ہے. آپ کے پاس میٹرک سسٹم ہے مثلا وزن کے لیے، فاصلے کے لیے، ٹائم کے لیے، مثلا مختلف سسٹمز ہیں، لیکن روحانیت کا سسٹم نہیں ہے جس سے میجر کریں کہاں پہنچے. بچے کا بدن بڑھ رہا ہے، ہم مطمئن ہیں کہ صحیح ہے، معاملہ ختم ہو گیا، لیکن روح ایسے نہیں ہے. روح کبھی 40 سال بڑھتی ہے، نعوذ باللہ تعالیٰ، ایک گناہ کی وجہ سے سب ختم. کبھی 40 سال گناہ میں رہتی ہے، کسی ایک توفیق کے نتیجے میں اچانک ترقی کر جاتی ہے. روح اس طرح آگے پیچھے ہوتی رہتی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہ کبھی نا امید ہو اور نہ کبھی یہ اطمینان کرنا کہ ہمارا معاملہ ختم ہو گیا، یہ نہیں سوچیے گا. آپ 60-70 سال کے ہو گئے، ساری زندگی تقویٰ میں گزاری ہے، یہ سوچو اب معاملہ ختم ہو گیا، اب تو صحیح ہو گیا، نہیں پتا، ایک رات میں معاملہ خراب ہو سکتا ہے. تو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. اس وجہ سے اتنی دعائیں ہیں کہ خدایا ہمیں دین پہ باقی رکھ، دین پہ باقی رکھ. اللہم اہدنا من عندک، اے خدایا اپنی طرف سے ہدایت نازل فرما دے ہمارے اوپر. انشاءاللہ شب جمعہ ہے، پروردگار لطف فرمائے گا، ہماری اور آپ کی روحانی ترقی نصیب ہوگی انشاءاللہ، وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے، ان کی نظر لطف حاصل کرنے کے لیے. نظر لطف تو آپ جانتے ہیں، نظر امام کی سب پر ہے، یہ خاص نظر، اس میں کچھ کسب ہو جائے، کچھ حاصل ہو جائے انشاءاللہ. خدا ہمارے اور آپ کے قلوب کو امام کی نظر لطف سے منور فرمائے انشاءاللہ تعالی، سید الشہداء کی نورانیت سے منور فرمائے ہمیں اور آپ کو اور ہمارے مرحومین کو. درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. دعائے مکارم الاخلاق کا ذکر تھا، متعدد جملات آپ کی خدمت میں عرض ہو رہے تھے، اور آج انشاءاللہ ایک اور حصے کو آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد پر، محمد آل محمد وعجل فرج. آپ کی خدمت میں کل عرض ہوا تھا کہ بھئی کچھ خوبیاں ہوتی ہیں، ان خوبیوں کے پیچھے کوئی برائی بھی آ سکتی ہے. وہ کیسے ہوتا ہے؟ یا کل یا چند دن پہلے عرض کیا تھا، شیطان، آج ہی کہیں سن رہا تھا کوئی عالم تھے، وہ کہتے یہ شیطان نفسیات کا سب سے بڑا استاد ہے، شیطان بہت استاد ہے، اور وہ ایسا کھیلتا ہے. اچھا، اس کے پاس طاقت کیا ہے؟ اس کے پاس طاقت یہ ہے کہ جو ہمارے اندر چھپی بھی ہماری نیت ہے اس کو یہ شیطان جانتا ہے. مثلا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا اس قاضی کا، یا پتہ نہیں کہیں اور عرض کیا تھا، کہ وہ ایک کوئی قاضی تھا، بڑا دیندار تھا، سب کچھ تھا، مانوی اعتبار سے بھی بظاہر اچھا تھا، عمر گزر گئی، زندگی گزر گئی، چل رہا تھا صحیح، بہت احتیاط کرتا تھا، بادشاہوں کے دربار میں نہیں جاؤں گا ورنہ میری مانویت ختم ہو جائے گی، اور میں یہ نہیں کروں گا، میں وہ نہیں کروں گا، بڑی احتیاط کرتا تھا. آخر میں جا کر ایک دفعہ پھنس گیا. کیسے پھنس گیا؟ بادشاہ نے کہ وزیر نے کہا کہ اس کو ایک دفعہ گھر پہ بلاؤ، محل میں بلاؤ، کھانا کھلاؤ، واپس بھیج دو. بلایا، کھانا کھلایا، واپس گیا، سب ختم ہو گیا. جو بادشاہ نے نہیں مانگا تھا وہ بھی دینے کو تیار ہو گیا. کیوں؟ لالچ دل میں تھی، یہ پکڑ نہیں پایا کہ میرے دل میں لالچ ہے. بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں معاملہ ختم ہو گیا، سب پکڑ لیا ہم نے، یہ نہیں جانتے کہ کچھ اچھائیوں کے پیچھے چھپی ہوئی برائیاں ہوتی ہیں، وہ ہماری نظروں سے گم ہو جاتی ہیں. اچھا، ہم کیوں نہیں دیکھ پاتے؟ اپنی اچھائیوں کو ہائی لائٹ کرتے رہتے ہیں. اب مثال کے طور پر میرے جیسا آدمی مثلا خدا کے سامنے اپنا انالیسس کرے، تجزیہ کرے، اپنے اوپر تنقید کرے، تو میں یہ نہیں کروں گا. میں کیا کہوں گا؟ میں کہوں گا میں مجلس میں پڑھتا ہوں، میں اچھا آدمی ہوں، یہ لوگ میرا احترام کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے میں اچھا آدمی ہوں. اپنی طرف سے کہانی بناتا رہوں گا. اچھا، جا کے میں کرے دوں گے جو میں مجلس میں پڑھتا ہوں، یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتا ہوں گا شاید، چونکہ مجھے رسپیکٹ مل رہی ہے اس لیے پڑھ رہا ہوں، اگر مجھے رسپیکٹ نہیں ملتی پھر پڑھتا ہے نہیں پڑھتا نہیں معلوم. تو میں اپنے آپ کو کرے دوں گا نہیں، اوپر اوپر بس اچھی اچھی تعریفیں کر کے چلا دیا. اچھا، اب مشکل یہ ہے کہ کوئی ایسا دوست، کوئی ایسا عزیز، کوئی ایسا مخلص ہو جو مجھے میری برائیاں بتائے، تو میں اسے اپنے پاس رکھوں گا ہی نہیں، اسے کہیں اور بھیج دوں گا. بھائی کسی نے مجھے اگر کہا کہ سناب زید صاحب آپ میں یہ خرابی ہے، تو میں کہوں گا ہاں ہاں بہت اچھا کہ آپ نے مجھے بتا دیا، اور دل میں سوچوں گا آئندہ تجھ سے نہیں ملوں گا، تو میری خرابیاں بتاتا رہتا ہے، بھیج دوں گا اسے کہیں اور، فارغ کر دوں گا اسے، اور اپنے اطراف میں کلوں کو جمع کروں گا جو صرف میری تعریفیں کرتے ہیں، تو میں خوش، ہاں ٹھیک ہے، میرا تو کام حل ہو گیا. اچھا، اب اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ ایک دن کہیں آ کر، خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی، میں کسی سخت جگہ پہ پھنس گیا، تو میں اپنے آپ کو کیا سمجھ رہا ہوں؟ میرے اندر کوئی برائی ہے ہی نہیں، جبکہ وہ چھپی ہوئی ہیں. پھر وہ چھپی ہوئی برائیاں این ٹائم پر سامنے آئے گی اور مجھے وہیں پہ صاف کر دے گی، اور میں مارا گیا. وہ جو خدا نے فرمایا کہ اگر کوئی ہماری بات نہیں سنتا، تو فرمایا کہ ہم اس کو وارن کرتے ہیں، کوئی قوم اگر نہیں سنے ہم تو وارن کرتے ہیں، اگر پھر بھی نہیں سنے، فتحنا علیہم ابواب کل شے، تو ہم ہر چیز کے دروازے اس پہ کھول دیتے ہیں کہ جاؤ اب تم غرق ہو جاؤ. پھر وہ ہر چیز اس کی صحیح ہونے لگتی ہے، دولت بھی آ رہی ہے، یہ بھی آ رہا ہے، وہ بھی آ رہا ہے، سب صحیح چل رہا ہے، سب صحیح چل رہا ہے، یہاں تک کہ پھر فرماتا ہے فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، پھر ہم اچانک اسے پکڑتے ہیں. اب اچانک اسے پتا چلتا ہے کہ اچھا میں لالچی انسان تھا لیکن مجھے پتہ ہی نہیں تھا، میں دنیا پرست تھا مجھے پتہ ہی نہیں تھا، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا. اچھا جب پہلے تمہیں اپنی لالچ نظر آئی تھی تو کیا کیا تھا؟ تو میں نے اپنے آپ سے کہا تھا کہ نہیں میں لالچی نہیں ہوں، تھوڑا سا تو سب کے دماغ میں آ ہی جاتا ہے، تھوڑا سا شیطان تو سب کو بہکا ہی دیتا ہے، ابھی بھی میں دوسروں سے بہت بہتر ہوں. معاملہ ختم. یہی کرتا ہے نا انسان، اپنی کوئی برائی دیکھتا ہے تو کہتا ہے ابھی میں دوسروں سے بہت بہتر ہوں. یہ نہیں سوچتا کہ یہ جو نظر آئی ہے اس کا مطلب ہے کہ اندر ایک اس کا ٹھکانہ بیٹھا ہوا ہے. اب وہ اندر بیٹھ کے کیا کر رہا ہے اللہ جانتا ہے، کب باہر آئے گا، کب جا کر اپنا حربہ دکھائے گا اللہ جانتا ہے، کوئی سوچے گا ہی نہیں. اس طرح اپنے اچھے کاموں کو یاد کرتے رہو. اس لیے تبھی دعا میں آئے گا، میں انشاءاللہ عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کہ امام نے کیا فرمایا، اپنے اچھے کام کو ہمیشہ کم سمجھو تاکہ تم اپنی برائی کو کریت کے پکڑ سکو، ورنہ کبھی تم برائی نہیں پکڑ پاؤ گے اپنی. تو امام ظاہر ہے کہ امام ہماری بھلائی کے لیے ہمیں اس طرح سے ہدایت دیں گے کہ شیطان کبھی ہمیں نہ پھنسا سکے. تو اب امام نے اس حصے کے اندر جو بالکل ابتدائی دعا کے اندر ہے، دعا کے بالکل ابتدا میں ہے، میں نے کچھ حصہ آپ کی خدمت میں پہلے عرض کر دیا تھا دوسری مجلس میں، اور اب اس چھٹی مجلس میں انشاءاللہ یہ کچھ حصے کو جو شروع میں ہے عرض کر رہا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد. اللہ اکبر یا رسول اللہ. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج. امام فرمائے کہ واغننی واوسع علی فی رزقک، اے خدایا تو مجھے غنا دے. دیکھو ایک بات ہے، دولت ہونا بے نیازی نہیں ہوتی. امام کا ایک فرمان ہے، فرمائے چیز ہو تو بے نیاز نہیں ہو، جب تم چیزوں سے بے نیاز ہو تب بے نیاز ہو. بھائی میرے پاس گاڑی ہے تو میں کہوں میں بے نیاز ہوں، مجھے کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیوں؟ میرے پاس خود گاڑی ہے. لیکن اگر نہ ہو تب بھی میں دوسروں کے محتاجی احساس نہ کروں. میں نے گاڑی کی مثال ایسے ہی دی ہے، اور دنیا کی 10 چیزیں ایسی ہے تو میں کہوں میں بہت بے نیاز انسان ہوں کیونکہ میرے پاس سب کچھ ہے. اچھا اگر نہیں ہوتا تو کیا ہوتا؟ فقیر ہوتا. بے نیازی کیا ہے؟ بے نیازی یہ کہ نہ ہو تب بھی تم سوچو کہ نہیں میں فقیر نہیں ہوں، نیاز مند نہیں ہوں میں کسی کو، اللہ سے رجوع کروں گا، دینا ہے دے گا، نہیں دیتا کوئی بات نہیں. یہ بے نیازی ہے، یہ بے نیازی ہے جو حضرت ابو ذر غفاری میں نظر آتی ہے، یہ بے نیازی ہے جو حضرت سلمان فارسی کے اندر نظر آتی ہے. انہوں کے پاس کیا دنیا کی ساری دولتیں بھری ہوئی تھی؟ نہیں، لیکن بے نیاز تھے. فرمایا واغننی، البتہ یہ ہو سکتا ہے، بہت کم ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی بہت دولت والا بھی ہو اور ابھی بھی دنیا کا لالچی نہ بنے، دنیا سے اٹیچمنٹ نہ کرے، اس کی بے نیازی اپنی جگہ پہ باقی رہے، یہ ہو سکتا ہے، زیادہ تر نہیں ہوتا. ایک دفعہ آنا شروع ہوتا ہے تو پھر اٹیچمنٹ آ جاتا ہے، زیادہ تر ایسا ہوتا ہے. اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی بہت فقیر ہو لیکن اندر سے بہت لالچی ہو، یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ یہ بھی بہت ہوتا ہے، پلے کچھ نہیں ہے، لالچ آسمان پہ پہنچی ہوئی ہے، ملا نہیں ہے، تو وہ سمجھ رہا ہے میں تو بڑا فقیر انسان ہوں، میں تو بڑا ملنگ آدمی ہوں، دیکھو میرے پاس کچھ نہیں ہے. بیٹا ملا بھی نہیں ہے، ملتے تو تم کون سے قارون بننے تھے اللہ جانتا ہے، ملتے تو کیا بنتے یہ خدا جانتا ہے. دونوں طرف سے ڈرامہ چل رہا ہے، شیطان کسی کو چھوڑ دے گا کیا؟ بہت مکار ہے وہ، کسی جس کے پاس ہے اسے ایک طریقے سے کھیلے گا، جس کے پاس نہیں ہے اسے ایک اور طریقے سے کھیلے گا، ہوشیاری چاہیے. فرمایا واغننی واوسے علی فی رزقک، خدایا مجھے بے نیاز کر دے اور میرے رزق میں وسعت دے. ولا تفتنی بالنظر، اور خدایا مجھے دوسروں کی طرف دیکھنے کی عادت نہ دے. سب سے بری عادت کیا بن سکتی ہے؟ انسان دوسروں کو دیکھتا رہے اس کے پاس کیا ہے، اس کے پاس کیا ہے، یہ سب سے غلط کام. یہ پست حرکت ہے، انسان کی فطرت میں پستی ہے کہ وہ دوسروں کو چیک کرتا رہے اس کے پاس کیا ہے، اس کے پاس کیا ہے، اس کے یہ سب غلط حرکت ہے بھائی. تمہیں جو خدا نے دیا ہے اس پہ شکر کرو، اگر اور چاہیے خدا سے مانگو، یہ تم دوسروں کو کیوں چیک کرتے پھرتے ہو. وہ جیسے ہم لوگ یہاں لائٹ جاتی ہے تو کہتے ہیں بیٹا باہر جا کے دیکھو اوروں کے یہاں گئی ہے نہیں گئی، اوروں کے یہاں گئی پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر باقی آ رہی ہے پھر مسئلہ ہے. وہ چلو لائٹ میں تو چل جائے گا کہ تمہارے گھر کا وائر نہ اڑا ہوا ہو جا کے چیک کروا لو، لیکن بھائی دولت میں تو یہ مت کرو، دنیا میں تو یہ مت کرو. اچھا اگر دنیا میں دیکھنا ہے تو کیا دیکھو، دنیا میں دیکھنا ہے تو معنویت دیکھو، وہ نماز شب پڑھتا ہے دیکھو یار کتنا اچھا آدمی ہے، میں کیا کروں وہ اتنا اچھا آدمی ہے اتنے کام کر لیتا ہے. اگر دیکھنا ہے تو یہ دیکھو، پھر پازیٹیو کو دیکھو، تو دنیا کو کیوں دیکھتے ہو، پھر مشکل پڑے گی، شیطان وسوسے کرے گا کہ اس کے پاس یہ ہے اس کے پاس یہ ہے تیرے پاس کچھ نہیں ہے، تو چلو اب تو بھی حلال آرام چھوڑ جس میں ڈالنا چلا جائے، گڑبڑ کرے گا شیطان. وَأَغْنِنِي وَأَوْسِعْ عَلَيَّ فِي رِزْقِكَ وَلَا تَفْتِنِّي بِنَذَرٍ وَأَعِزَّنِي، خدایا عزت دے وَلَا تَبْتَلِيَنِي بِالْكِبْرِ، خدایا عزت دے اور تکبر سے مجھے محفوظ کر لے، تکبر سے میرا امتحان نہ لے. اردو میں ترجمہ فرمایا خدایا عزت و توقیر دے، کبر اور غرور سے دوچار نہ ہونے دے، کبر اور غرور سے دوچار نہ ہونے. کبر و غرور کیا ہے؟ میں کہوں یہ کم ہے، میری شان سے کم ہے، اب گڑبڑ شروع ہو. کیوں؟ یہ شان معین کرنے والے میں اور تم کہاں سے ہو گئے؟ شان خدا کو پتا ہے کس کی کیا شان ہے. یہ ہم لوگ بلا وجہ میں، وہ بعض اوقات کہتے ہیں نا، ایک مذاق میں بہلول نے کیا ایک دفعہ، بہلول کہیں پہنچے دربار میں تو دیکھا کہ وہ خالی تھا تخت اس کا، بادشاہ کا، تو جا کے اس کے اوپر بیٹھ گئے. جب بیٹھے تو مارا لوگوں نے کہا بھائی تو پاگل آدمی ہے، تو بادشاہ کے تخت پہ بیٹھ گیا، تو پٹے پٹائے نیچے آئے، تو بادشاہ اس وقت اندر آیا، اس نے کہا بہلول کیا ہوا؟ کہا بہت مارا مجھے. کہنے لگا مجھے بہت افسوس ہوا کہ تمہیں اتنی مار لگی. کہنے لگا نہیں، میں افسوس آپ پہ کر رہا ہوں، میں تو دو منٹ بیٹھا تھا اتنی مار لگی ہے، تم تو ہر روز بیٹھتے ہو یہاں پہ، تم کو کتنی پٹائی لگے گی یہاں پہ، تو تمہیں کیا پتا بھائی گزر کس پہ رہی ہے. یہ جو دیکھ رہے ہو کسی کے پاس شان و شوکت ہے، ابھی پتہ نہیں اللہ کے فرشتے اس سے کیا حساب لینے والے. آج میری ایک شان و شوکت ہو، مزہ یہ ہو وہ ہو، اور میں کہوں باقی سب کچھ نہیں ہے، ابھی تھوڑا صبر کرو، ابھی دنیا کے چار دن باقی ہیں، پھر دیکھو اس میں کیا آنے والا ہے. بڑے بڑے بادشاہوں کو رگڑتے دیکھا ہے لوگوں نے، میں بچپنے سے اس کو دیکھ رہا تھا، لیبیا کا جو صدر تھا کرنل قذافی، کہ وہ لیڈر تھا اور وہ بادشاہ کی طرح زندگی گزارتا تھا، اور اس کا بیٹا ایسا اور اس کا یہ، دنیا کا کوئی کام ایسا نہیں تھا جو یہ لوگ نہیں کر سکتے تھے. اب وہ اچھا تھا اپنے ملک کے لیے، برا تھا اس سے قطع نظر. مثلاً اس کا بیٹا جاتا ہے انگلینڈ کی مشہور یونیورسٹی لندن اسکول آف اکنامکس اینڈ پولیٹیکل سائنسز، اس کو $6 million پتہ نہیں $4 million رشوت دے کے اس سے پی ایچ ڈی لے لیتا ہے. وہ دنیا کا اتنا پرسٹیجیس اسکول ہے اور یونیورسٹی کے جہاں پہ داخلہ بڑا مشکل ہے، وہ بدبخت اس کو بھی پیسہ ٹکا کے اس سے پی ایچ ڈی لے لیتا ہے، صحیح ہے؟ اور جب مرا ہے تو کیا ہوا ہے، ذرا جا کے دیکھو پڑھو کیا ہوا، بیٹے کے ساتھ کیا ہوا ہے. وہی لڑکا جو ایک مہینے پہلے دنیا کی یونیورسٹیز، دنیا کے ادارے، دنیا کی پتا نہیں کیا کچھ اس کے آگے پیچھے گھوم رہے تھے، ایک مہینے کے اندر اندر کیا نہیں ہوا. یہ دنیا ہے، یہ دنیا ہے. وہ صدام حسین بدبخت، کیا کیا نہیں کیا اس نے، ختم. یہ دنیا ہے. تو ہم اور تم کہاں دو چار چیزوں کو اپنے ہاتھ میں لے کے دوسروں کے اوپر فخر فروشی کریں گے، یہ ہے وہ ہے، یہ ختم ہونے میں کتنی دیر لگے گی. شہرت چل رہی ہے مثلا کسی کی بولنے پہ نا، اس زبان کے کٹنے میں کتنی دیر لگتی ہے بھائی. کہیں ہاتھ کہیں جا رہا ہوں روڈ کے اوپر، ایک کہیں جھٹکا مارا گاڑی نے، اتفاق سے دو دانتوں کے درمیان آ گئی، گئی ختم. کیا بچا پھر؟ چھوٹی سی چوٹ سر کے پیچھے لگ گئی، لو جی اپاہج ہو گیا آدمی، ختم. کیا ہے یہاں پہ؟ تو اکڑنا کس بات کا، کس چیز پہ اکڑ ہے؟ یہ ہم کو سمجھ میں نہیں آتا. جب ٹائم آتا ہے نا تو پھر بھول جاتا ہے آدمی، جب گرتا ہے تو یاد آتا ہے کہ اچھا یہ تھا پہلے سے. تو امام فرمانے پہلے سے ہوشیار رہو، خدایا اعزنی ولا تبتلینی بالکبر، خدایا مجھے عزت دے لیکن کبر میں مبتلا نہ کر. وَأَبِّدْنِ لَكْ وَلَا تُفْسِدْ عِبَادَتِ بِالْعُجْبِ. اچھا آپ دیکھیے یہاں پہ سب اچھی چیزوں کا تذکرہ کیا نا. امام نے فرمایا کہ خدایا مجھے اپنی بندگی دے میں تیری عبادت کروں. اب انسان سوچے گا اچھا عبادت میں بھی کوئی بری چیز آ سکتی ہے کیا؟ بھائی دولت دے اور یہ نہ دے, چلو بات صحیح ہے دولت دنیا کی چیز ہے. عزت دے اور یہ نہ دے, یہ بات بھی صحیح ہو گئی. اب امام نے فرمایا تیسرا جملہ, خدایا مجھے عبادت کی توفیق دے. اب انسان سوچتا ہے اس میں بھی کوئی خرابی آتی ہے. ہاں اس میں بھی خرابی آتی ہے, وہ کیا؟ فرمایا وَلَا تُفْسِدْ عِبَادَتِي بِالْعُجْبِ, اور میری عبادتوں کو خود پسندی سے برباد نہ کر. عجب, عجب کسے کہتے ہیں؟ اپنے آپ کو دوسروں سے برتر احساس کرنا. میں نے تو وہ کیا ہے جو کوئی نہیں کر پایا. اب وہ بڑا اس انسان شیطان کی شاگردی میں رہ کے, انسان بھی کم استاد نہیں ہے, شیطان تو ہے استاد. جو شیطان کی شاگردی میں رہتے ہیں وہ بھی بڑے استاد ہوتے ہیں, ان کو بھی پتا ہوتا ہے ریاکاری ایسے انداز سے کرنی ہے کہ وہ بھی تقویٰ لگے. تو اپنی عبادتیں گنوا رہا ہوگا اور دو چار جملے ایسے بولتا رہے گا جیسے بڑا متقی ہے اور یہ نہیں ہے, اور اندر سے اپنی یہی ریاکاری چل رہی ہوگی. دنیا آسان نہیں ہے, شیطان کے دام سے نکلنا آسان نہیں ہے. عبادت کرنا ایک عمل ہے, عبادت بچانا ایک اور عمل ہے. بچے تو صحیح ہے, چار نمازیں پڑھتے ہیں, چھ کی ریا مارتے ہیں, شو بازی کرتے ہیں اور گھاٹے گھاٹے. امام نے فرمایا وہ عبدنی لک, خدایا مجھے اپنی عبودیت نصیب فرما. ولا تفسد عبادتی بالعجب, اور میری عبادتوں کو خود پسندی سے ضائع نہ کر. انہوں نے ترجمے میں فرمایا خود پسندی سے میری عبادت کو فاسد نہ ہونے دے. وہ اجر للناس علی ید الخیر, اور میرے ہاتھوں سے لوگوں کے لیے بھلائی جاری کر. اچھا اب اس کے نتیجے میں خرابی کیا آ سکتی ہے؟ امام فرما رہے ہیں ولا تمحقہ بالمن, اور اس کو احسان جمع کر میں ضائع نہ کروں. جب میں کسی کے ساتھ نیکی کروں تو پھر کیا اس کا فتنہ کیا ہے؟ امام یہاں پہ ترجمہ فرمایا اور میرے ہاتھوں سے لوگوں کو فیض پہنچا اور اسے احسان جتانے سے رائیگاں نہ ہونے دے. اتنا ہی میں کسی کو بولوں نا, وہ ایک بندہ تھا, بہت پہلے کی بات ہے, بالکل میں بھی اس وقت کالج کیا اس سے تھوڑے آگے کہیں ٹائم میں تھا. تو وہ ایک لڑکا تھا, ہمارا دوست تھا, اس کی شادی ہونے والی تھی. اس کو بڑی گاڑیوں کا بہت شوق تھا, نہ اس کے پاس گاڑی تھی نہ ہمارے پاس گاڑی تھی, لیکن اس کو گاڑیوں کا بہت شوق تھا. تو اس کی شادی ہونے والی تھی, تو وہ مجھ سے کہنے لگا کہ میں گاڑی ڈھونڈ رہا ہوں. تو اس کا ایک باس تھا, تو میں نے کہا اس کی گاڑی لے لو, اس کی گاڑی بڑی ہے. کہنے لگا لے تو لوں گا, لیکن یہ بدبخت ایک دفعہ آفس میں بیٹھ کے کہے گا اس دن گاڑی سب صحیح چلی نا. کہنے لگا یہ کرے گا یہ, تو میں اس سے نہیں لوں گا, چونکہ یہ ڈرامہ کرے گا یقینا, اس دن بے عزتی کرے گا میری. یہ عادت ہے لوگوں کی کہ وہ اچھائی کرے گا, بلکہ شاید اس سے کہے گا تو میری گاڑی لے کے جانا, تو میری گاڑی لے کے جانا. اب جب وہ لے گیا پھر اگلے دن کہے گا ہاں گاڑی سے صحیح رہی نا, تو اس کی بے عزتی کرا دی کہ اس دن جو گاڑی میں بیٹھ کے آیا تھا وہ میری گاڑی تھی. صحیح, یہ ایک جملہ شاید مہینوں کی کمائی ضائع کروا دے, ایک جملہ سالوں کی عبادتیں ضائع کروا دے. یہ مشکل ہے. کم اچھا کام کرنا شاید اتنا مشکل نہیں ہے, اچھے کام کو بچا کے رکھنا بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. اچھا کام کرنا شاید اتنا مشکل نہیں ہے, کیوں؟ چونکہ بچا کے رکھنے کا تعلق ہے اندر سے, بہت اندر سے. اور وہ اندر, میں نے آپ کو شاید پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ وہ اندر اتنا چھپا ہوا ہوتا ہے کہ اس کو پکڑنا آسان نہیں ہوتا. بچا کے رکھنے کے لیے اس اندر کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے, اس لیے بچا کے رکھنا بہت مشکل کام ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد, صلی علی محمد و آل محمد, عجل فرج. اس کے بعد امام نے آخری ایک بات کہی, اب اس کے بعد تو انسان سوچتا ہے یہ کیا ہوگا. فرمایا وہ حب لی معالی الاخلاق, خدایا مجھے اخلاق کی بلندی نصیب فرما. اب بھی کوئی خطرہ ہے؟ امام فرمایا ہاں اب بھی ایک خطرہ ہے, اخلاق کی بلندی نصیب فرما. اخلاق کی بلندی کیا ہوتی ہے؟ کوئی پست حرکت نہیں کرتا ہے, جھوٹ نہیں بولتا ہے, مکاری نہیں کرتا ہے, لوگوں کو ذلیل نہیں کرتا ہے, خیر اس کے ہاتھ پہ جاری. اخلاق کی بلندی, اس کے بعد بھی خطرہ ہے؟ ہاں جی ایک خطرہ ہے. وَحَبْ لِي مَعَالِيَ الْأَخْلَاقِ، خدایا مجھے اخلاق کی بلندی نصیب فرما اور غرور اور فخر فروشی سے محفوظ فرما. میں بڑا سچا آدمی بن گیا الحمدللہ، امانت دار بن گیا. پورا معاشرہ کہتا ہے یہ آدمی امین ہے، پورا معاشرہ کہتا ہے آدمی سچا ہے، پورا معاشرہ کہتا ہے یہ آدمی بڑا فیاض ہے، یہ سب کرتا ہے. اب میں اپنے اندر سوچ رہا ہوں اس محلے میں میرے جیسے کتنے ہیں. کام ختم. کہا کسی سے نہیں، کہا نہیں ہے، اندر سوچا ہے، ختم. تمہارا ٹائر فلیٹ ہو گیا ہے، اب اس میں ہوا ختم ہو گئی ہے، جتنا تھا سب نکل گیا. اچھا ممکن ہے کوئی کہے مولانا یہ تو وسوسہ آتا ہے. بھائی وسوسے کو تو فوراً کاؤنٹر کرو، لیکن یہ بھی دیکھ لینا ہے آیا کیوں تھا، اندر کچھ ہے، وہ چوتھے انسان میں کچھ گڑبڑ ہے، ورنہ یہ آیا کیوں اصلا. خدا کی کبریائی کے سامنے یہ میرے دماغ میں آئی کیسے یہ بات. صحیح ہے، یہ وہ چیلنج ہے جو عبادتوں کے اندر ہیں، یہ وہ چیلنج ہے جو امام نے دعائے مکارم الاخلاق کے اندر بیان فرمایا. تو اخلاق لینا آسان ہے، اخلاق بچانا بہت سخت ہے. نیکی کرنا آسان ہے، نیکی کے پیچھے جو اور چیزیں آتی ہیں دس، وہ بہت مشکل کام ہے. تو آپ باقیوں کا تو آپ خود سوچ لیں. یہ ایک حصہ بہت امپورٹنٹ تھا، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. ایک اور حصہ ہے اور وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے مولا امام چہارم کے حضور عرض احترام کے لیے اور عقیدت کے لیے اور ان کی نظر لطف کو حاصل کرنے کے لیے شب جمعہ مغفرت کے لیے آپ کے اور ہمارے مرحومین کی درجات کی بلندی ظہور میں تعجیل کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اللہ صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. امام نے ایک اور مرحلے پر جا کر دعا میں درود فرمایا اور کہا کہ خدایا حللنی بحلیت الصالحین والبسنی زینت المتقین. خدایا امام نے یہ جملہ کہا کہ خدایا مجھے صالحین کا حلیہ نصیب کر. البتہ حلیہ اردو میں حلیہ کچھ اور کہیں گے شاید. صالحین کے اخلاق نصیب کر، صالحین کا کردار نصیب فرما. وَأَلْبِسْنِي زِينَةَ الْمُتَّقِينَ، اور متقین کی جو زینتیں ہوتی ہیں وہ مجھے نصیب کر دے. صالحین کا حال حلیہ مجھے نصیب کر دے، کردار نصیب کر دے، اور متقین کی زینتیں، متقین کی زینتیں جو متقین کو خوبصورت بنا دیتی ہیں وہ مجھے نصیب کر. کیسے؟ میں نے کاؤنٹ کیا ہے 19 صفتیں امام نے بیان فرمائی ہیں. یہ دو جملے فرمائے خدایا مجھے صالحین کی کردار اور حلیہ نصیب فرما اور متقین کی زینتیں. اب یہ متقین کی زینتیں کیا ہیں، صالحین کا حلیہ کیسے ملتا ہے، 19 صفتیں امام نے یہاں پر بیان کی. اچھا یہ جو میں 19 آپ کی خدمت میں ابھی عرض کروں گا، آپ کو یا مجھے صرف یہ سننے اور پڑھنے سے یاد ہو جائیں گی؟ نہیں. یہ سننے اور پڑھنے سے ہم اس پر عمل شروع کر دیں گے؟ نہیں. تو پھر ہم یہ کر کیا رہے ہیں؟ ہم صرف یہ بتا رہے ہیں کہ یہ امام نے یہاں لسٹ کیا ہے، جب بھی آپ کو موقع ملے زندگی میں آج شب کل کے دن اس کو جا کے مطالعہ فرمائیں اور کیا کریں. اللہ اکبر یا رسول اللہ، اللهم صل علی محمد آل محمد وعجل فرج. تو جا کے اس کو مطالعہ کریں اور اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں. میرے لیے بھی یہی ہے، آپ کے لیے بھی یہی ہے. میں جو 19 پڑھوں گا شاید تھوڑی دیر میں بھول جاؤں گا، لیکن اچھا اس کا ایک اور راستہ بھی کر سکتے ہیں. وہ کیا؟ پڑھیں تو صحیح، ساری 19 پر ایک ساتھ عمل نہ کر پائیں. شاید ساری 19 پہ تو عمل نہیں کر پائیں گے، بہت کوئی ہوشیار خوش قسمت ہوا تو کر لے. تو کیا کرے، اس 19 کو ٹارگٹ بنا لے ایک سال کے لیے. تو مثلا ماہ سفر کی پہلے 10 دن میں ہوں، تو اس نے طے کیا کہ بھائی میں اس ماہ سفر کے اندر اندر یا ان ایام عزا کے اندر اندر ان 19 میں سے مثلا یہ 4 صفتیں اپنے اندر لاؤں گا. اصل بتاؤں 4 چھوڑو 2 پکڑ لو، 2 لے لو صرف. 19 کا مطالعہ کریں جو میں بھی عرض کروں گا، کچھ کو عرض کروں گا آج نہیں کر پاؤں گا، باقی 19 کا مطالعہ کریں اور اپنے آپ سے کہیں ان میں سے مثلا 2 صفتوں پر میں پورے مہینے محنت کروں گا اور ان کو اپنے اندر قائم کر دوں، اس پر اصرار کروں گا. باقیوں پہ بھی محنت کروں گا لیکن 2 کو خاص کر ٹارگیٹ کروں گا. بھائی کم سے کم متقین اور صالحین کے نزدیک تو پہنچیں گے نا، اور جو صالحین ہیں یہ کتنا بڑا رتبہ ہے اللہ جانتا ہے. متقین کی زینتیں یہ ہیں، اللہ اکبر، ان میں بڑی بات ہوگی. اچھا اب ایسا نہیں ہے کہ یہ بہت مشکل ہے، نہیں بہت مشکل نہیں ہے، کرنے کی ضرورت ہے، ایسے کرتے نہیں ہیں ہم لوگ، کم توجہ دیتے ہیں. البتہ جو میں کہہ رہا ہوں کرتے نہیں ہیں، ریگولر کا مسئلہ ہے، تھوڑا تھوڑا سب کرتے ہیں، تھوڑا تھوڑا سب کرتے ہیں. تو میں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، انشاءاللہ اس عرض کرنے کے نتیجے میں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ خدایا ہمیں اور آپ سب کو اس سب پر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ. ایک بار پھر سب مل کر درود بھیجیں محمد و آل محمد پر، صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اچھا اس 19 میں کچھ عناوین ایسے ہیں جو بہت عمومی ہیں، باقی اس کے اندر آ جائیں گے. 19 کو بالکل 19 سیپریٹ ہیں، بالکل نہیں، ایسا نہیں ہے. مثلا پہلی صفت، خدایا مجھے صالحین کی زینت کا حلیہ اور متقین کی زینت نصیب فر، کیسے؟ فی بسط العدل، میں زمین پر عدل پھیلاؤں، عدل پھیلاؤں. اب یہ عدل بہت وسیع ہے، پہلا جملہ بہت وسیع ہو گیا. فی بسط العدل، میرے ذریعے سے عدل پھیلے معاشرے کے اندر. اچھا اس کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے؟ اس کے مقابلے میں ہوتا ہے کہ میرے ذریعے سے ظلم پھیلے. صحیح ہے، فی زمانہ، آج کے زمانے میں ہم ظلم نہ پھیلائیں بہت بڑی بات ہے. آج کے زمانے میں عدل پھیلانا تو پتہ نہیں کس کا کام ہے، ظلم نہ پھیلائیں. اب میں ایک اور جملہ عرض کر دوں، ظلم میں مددگار بنے، یہ تو میرے خیال میں سبھی کر گئے کہیں نہ کہیں، کم از کم ظلم ہماری وجہ سے نہ پھیلے. آپ کہیں گے کیسے ہو سکتا ہے، ہم نے کوئی ظلم نہیں کیا. بھائی دعوے میں جلدی نہیں کرو، ابھی بہت کہانی پڑی ہے، بہت کہانی پڑی ہے. وہ کیسے؟ میں اپنے اوپر رکھ لیتا ہوں، آپ کو مسئلہ نہ آئے. بھیا دنیا میں کتنے فیصد کے پاس وہ سہولتیں ہیں جو میرے پاس ہیں؟ میں کوئی میسج آپ نے پڑھے ہوں گے، واٹس ایپ وغیرہ کے اندر بھی بہت چلتا ہے کہ مثلا اگر آج آپ سونے کے لیے گئے اور آپ کے سونے کی ایک جگہ ہے، مثلا آپ کے گھر میں ایک جگہ ہے جہاں پہ آپ سوئیں گے جا کے، ایک بستر ہے جو آپ کا ہے وہاں پہ جا کے آپ سوئیں گے. اس نے لکھا مثلا دنیا کے 2.5 کروڑ لوگوں کو، 2.5 ارب لوگوں کو یہ نہیں ملا ہے. آپ گئے اپنے گھر میں، ایک سونے کی جگہ ہے آپ کی، 2.5 ارب مثلا لوگوں کو یہ فیسلٹی نہیں ملی ہے. کیوں؟ وہ بےچارے کو پتہ نہیں ہوتا میں سوؤں گا کہاں آج. 2.5 ارب، 250 کروڑ انسانوں کو، اس کے پاس چھت نہیں ہے جس کے نیچے سوئے، روڈ کے ساتھ سوتا ہے، ادھر سوتا ہے، ادھر سوتا ہے، پتہ نہیں ہوتا کہاں سوئے گا. اب یہ ایگزیکٹلی 2.5 ارب شاید نہ ہو، تھوڑا سا آگے پیچھے عدد ہو، لیکن بہرحال میسیجز اس طرح سے آتے ہیں تو میں کہہ رہا ہوں، لیکن بہت بڑی تعداد. مثلا آپ گئے، آپ نے پینے کے لیے پانی اٹھایا، پیا پانی اور پانی گندا نہیں تھا، 1 ارب سے زیادہ انسانوں کو یہ پانی نہیں مل رہا. پینے کا پانی نہیں ملتا، گندا پانی ملتا ہے جو پیتے ہیں، ایک عرب سے زیادہ. اچھا، تین وقت کھانا کھا کے سوئے، کتنے عرب ہیں جن کو یہ نہیں ملتا ہے؟ حساب نہیں ہے. تو عزیزان محترم، یہ ہماری زندگی میں عدل ہے کہ ہم جس دنیا میں ایسے بیٹھے ہوں اس میں ہمارے دسترخوان بہت بڑے بڑے ہوں، ہمیں معلوم ہے نہیں ہے، عدل نہیں ہے. اتنا کرو کہ ہماری وجہ سے ظلم نہ پھیلے، بس ہماری وجہ سے ظلم نہ پھیلے. ہاں، ظلم کے اندر کہیں ساتھ دے بیٹھے، یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. ہم ہی ظلم کے بانی ہم نہ ہوں، ظلم کے بانی ہم نہ ہوں. کیوں؟ پھر تو براہ راست امام کے لشکر کے مقابلے میں آ گئے. بھئی، امام کا لشکر کس سے لڑنے آ رہا ہے؟ ظالموں سے. کچھ لوگ غلطی سے ظلم کے ساتھ دینے والے ہیں، کچھ لوگ کبھی ظلم کے ساتھ کھڑے ہو جاتے، اور کچھ لوگوں کی وجہ سے معاشرے میں ظلم پھیل رہا ہے. کم سے کم یہ تو نہیں بنو، یہ تو نہیں بنے ہم لوگ. اچھا، اب ہوتا کیا ہے، ایک آدمی ہے مثلا، اس نے ظلم کی ایک داستان کھڑی کی ہوئی ہے، اس ظلم کی داستان میں اسے کچھ بندے چاہیے، میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں، اصل ظالم وہ ہے اور میں ظالم کا مددگار بنا ہوا ہوں. خدا حساب لے گا یا نہیں لے گا؟ لے گا. کہ تم ٹھیک ہے، تم بانی نہیں تھے ظالم کے، ظالم کے معاون کیوں تھے؟ اچھا، اب میرے پاس جواب دنیا کے سامنے کیا ہے؟ میں دنیا سے یہ کہتا ہوں، بھائی اگر میں نہیں بھی ہوتا نا تو یہ کسی اور کو لے کے کھڑا ہو جاتا. بندے خدا، وہ جہنم میں جا رہا تھا، وہ اپنے ساتھ ایک اور جہنمی کا انتخاب کر رہا ہے، تم کیوں کینڈیڈیٹ بن رہے ہو؟ تم کیوں والنٹیئر بن رہے ہو جہنم جانے کے لیے؟ کیوں بن رہا ہے؟ کچھ مزہ بھی تو ملنا ہے یہاں پہ. وہ چھوڑتے ہوئے جان جا رہی ہے، اس خاطر ظالم کے ساتھ کھڑا ہوں. امام فرمانے یہ حلیہ صالحین نہیں ہے، یہ متقین کا کام نہیں ہے. حلیہ صالحین، زینت متقین کیا ہے؟ بسط العدل، عدل پھیلاؤ زمین پہ، عدل ظلم نہیں پھیلاؤ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرج کظم الغیظ. چار آدمی میرے غیظ و غضب کی وجہ سے زندگی میں سختی میں پڑے ہوئے، یہ مثال کہاں ملتی ہے؟ میرے جیسوں میں مل سکتی ہے، اور دوسری جگہوں میں مل سکتی ہے. وہ کہاں پر؟ خاندان میں. جب میں آتا ہوں کسی محفل میں، سب چپ ہو جاتے ہیں. کیوں چپ ہو جاتے ہیں؟ پتہ ہے آدمی بدتمیز ہے، ذرا سے کسی بات کے اوپر وہ سنائے گا کہ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. امام فرمان، تم ایسے نہیں بننا، تم اپنے غیظ و غضب کو کنٹرول میں رکھو. بس تل عادل کظم الغیظ و اطفاء النائرہ. انہوں نے ترجمہ میں فرمایا کہ خدایا مجھے کیسا بنا؟ عادل کے ناشر، غصے کے ضبط، فتنوں کے فرو کرنے میں. بعض اوقات خاندان میں کسی ایک بات کے اوپر ایک فتنہ مچ جاتا ہے، ایک جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. اچھا، کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ فوراً اس بات کو جج کر لیتے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے خاندان میں جھگڑا آنے والا ہے. وہ فوراً احساس کر کے ایک کے پاس جائیں گے، اس کو ٹھنڈا کریں گے، دوسرے کے پاس جائیں گے، دوسرے کو ٹھنڈا کریں گے. اس کو کہتے ہیں اطفاء النائرہ، آگ ٹھنڈا کر دینا، آگ ٹھنڈا. اطفاء، یہ جو فائر بریگیڈ ہوتی ہے نا، اس کو اطفاء النائرہ کہتے ہیں ویسے تو. تو یہ کیا کرتا ہے؟ یہ شخص جاتا ہے، یہ معاشرے کے اندر، خاندان کے اندر، گھر کے اندر جو آگ اٹھنے والی ہوتی ہے اسے ٹھنڈا کر دیتا ہے. یہ صالحین کی عادت. اچھا، اس کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے؟ وہ دیکھتا ہے اس کا اس کے ساتھ کوئی ٹینشن چل رہا ہے، کہتا ہے چلو ذرا مزے لیتے ہیں. اب جائے گا، اسے کہے گا ہاں اس نے تمہارے ساتھ کچھ کیا ہے کیا؟ اسے گراؤنڈ دے رہا ہے کہ بک بک کرے، صحیح ہے، اس کی آگ کو اور لگا رہا ہے. ہاں یار، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ تو اس نے بہت غلط حرکت کی تمہارے ساتھ، اور گراؤنڈ دے رہا ہے کہ اس کی آگ اور جلے، اور جلے. اس کی آگ جلا کے یہ خوش ہو رہا ہے. اس بدبخت کو نہیں پتا کہ یہ اپنے لیے کیا آگ بھڑکا رہا ہے، اس کو نہیں پتا. کہ یہ تم جو اس کے سینے میں آگ بھڑکا رہے ہو نا کسی مومن بھائی کی دشمنی میں، یہ تم اپنے لیے کون سا گڈھا کھود رہے ہو؟ تم نے جانا ہے اس کے اندر ہی، وہاں آگ نہیں ہے، ہم بھیج رہے ہیں، ہم بھیج رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے بھائی مجھے پل صراط کے نیچے آگ بجھانی ہے، تو کیا کہا امام نے؟ امام نے فرمایا کہ اپنے غیظ و غضب کو ختم کرو، پل صراط کی آگ خود ہی بجھ جائے گی، غیظ و غضب ختم کرو۔ یہ امام سکھا رہے ہیں۔ انشاءاللہ وقت اختتام پذیر ہوا، دو تین میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، تو کل کا اسائنمنٹ تو یہی ہے کہ یہ جو 19 صفات امام نے بیان فرمائی ہیں ان کو میں ایک ایک کر کے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور انشاءاللہ بار 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 خدا سے دعا کریں گے، خدایا اس فرش ادا کے صدقے میں ہمیں اس پہ عمل کی سعادت نصیب فرما دے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ اور اگر کسی کے ذہن سے نکل گیا ہو تو اسے میں یاد دلا دوں کہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ امام کی دعاؤں کی کتاب صحیفہ کاملہ، جس کو صحیفہ سجادیہ بھی کہتے ہیں، اس سے ہے، اور اس کا دعا نمبر 20 ہے۔ چونکہ پاکستان میں جتنی بھی صحیفہ پرنٹ ہوتی ہیں ان سب میں ترتیب ایک ہی ہے، تو میں پھر بیان نہیں کرتا کہ میں کہ یہ کس کی ترتیب میں 20 نمبر ہے، یہ 20 نمبر دعا بنتی ہے۔ مفتی جعفر حسین صاحب علی اللہ مقامہ شریف کی یہ تفسیر ترجمہ میرے ہاتھ میں ہے، اور باقی سب لوگوں کے پاس بھی وہی ہوگا، تو میں اس وجہ سے اس کا نمبر بار بار عرض نہیں کرتا، یہ ہر جگہ میسر ہے، بک اسٹالز وغیرہ کے اوپر دستیاب ہے، اور سب کے تقریباً گھروں میں پہلے سے ہی موجود ہے، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بار پھر مولا چوتھے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے درود بھیجیں، محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ۔ اذان محترم، شب جمعہ ہے، اور شب جمعہ اللہ نے مغفرتوں کے لیے بنائی ہے، رحمتوں کے لیے بنائی ہے۔ شب جمعہ اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ذکر دلوں کو نرم کرنے کے لیے رکھا ہے خدا، کہ تھوڑی سی جس کو ہم لوگ کہتے ہیں لطافت آئے، انسان پاکیزہ باتیں سنیں، اللہ کی بندگی کرے، اس کے دل میں جو سختی ہو وہ اس شب جمعہ کے صدقے میں ختم ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین، آپ کو اور ہمیں خدا نے توفیق دی کہ ہم مولا چوتھے امام کے کلام کے نام پر جمع ہوئے، سید الشہداء کے فرش اعضاء کے نام پر جمع ہوئے، اور اس ناطے ان کے خوبصورت کلام سے ہمارے دلوں کو نرمی نصیب ہوئی، ان کے خوبصورت کلام سے ہماری عقلوں کو، ہمارے وجود کو اس کی نورانیت نصیب ہوئی ہے۔ اب چند جملے مصائب کے عرض کروں گا، چند جملے مصائب کے عرض کروں گا، تاکہ خدا اس نورانیت میں ہماری اور آپ کی اضافہ فرما دے۔ اور مصائب میں کس کے مصائب عرض کروں؟ عزیزوں، میں معمولاً کوشش نہیں کرتا پہلے سے طے کر کے آؤں کہ میں نے مصائب کس کے پڑھنے ہیں، بس کہیں چلتے چلتے کوئی ایک مشکل کسی ایک وجہ سے مصائب کا کوئی پہلو میرے سامنے آ جاتا ہے، تو بس میں سوچتا ہوں مجھے یہی مصائب پڑھنے ہیں۔ ابھی ہمارے دوست نے جب لائٹیں بند کرنا شروع کی نا، تو مجھے زندان شام یاد آیا، اللہ کا کرم ہے، آپ کے دل ایسے امام حسین کی محبت میں ڈھل گئے ہیں، ایسے اس خاندان کی محبت میں ڈھل گئے ہیں، ہمارے جیسے کے لیے کام بہت آسان ہو گیا۔ دیکھو میں نے صرف ایک جملہ کہا ہے، زندان شام، باقی کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، کیسا زندان تھا، کیسا زندان تھا۔ مولا فرماتے ہیں دن میں دھوپ کی سختی تھی، رات کو سردی کی شدت تھی، وہ زندان میں ایک جسم کی سختی تھی، جسم کی سختی کو چھوڑ دو، ایک روح کی سختی تھی، اور روح کی سختی کیا تھی؟ روح کی سختی یہ تھی کہ حسین کی یاد میں ماتم کرنے والے بچوں کو تماشے لگتے تھے، یا خدایا کسی جگہ یتیموں کو جمع کرو اور ان سے کہو باپ کو یاد نہ کرے۔
کسی جگہ بیواؤں کو جمع کرو اور ان سے کہو اپنے سرپرستوں کو یاد نہ کرے، کسی جگہ ماؤں کو جمع کرو کہو بچوں کو یاد نہ کرے، اور جو یاد کرے اسے تماچے لگے، اسے تازیانے لگے۔ ارے پوری دنیا کا دستور ہوتا ہے، پوری دنیا کا دستور ہوتا ہے، کسی کو بڑی سزائیں بھی دے دی ہوں لاشے کا تو احترام کر لیا کرو۔ حسین کی صاحبزادی، زندہ شام، باپ کی مظلومیت میں مر گئی اور کفن سے بہرو۔ مختلف واقعات بیان کرتے ہیں، مختلف واقعات علماء نے مصائب میں بیان کیے ہیں۔ ایک موقع پر مصائب پہ بیان کیا جاتا ہے کہ بچی زندان میں تھی، بار بار باپ کو یاد کرتی تھی، ایک موقع آیا سید الشہداء کا سر اقدس بھیج دیا گیا، بچی نے سر کو اپنی گود میں لیا، ارے میرے بابا کس نے آپ کا سر جدا کیا، کس نے آپ کو خاک و خون میں مبتلا کیا؟ اتنا بچی روئی، اتنا بچی روئی۔ چوتھے امام کے پاس آ کر ایک دفعہ بچی نے خواب سنایا تھا، وہ خواب میں کسی اور موقع پہ عرض کروں گا۔ بس جب چوتھے امام نے یہ خواب سنا تھا تو کہا تھا میری بچی اب تیری تکلیفیں ختم ہو جائے گی۔ بس وہ جو سر اقدس آیا، بچی نے گریہ کرنا شروع کیا، بس ایک موقع کے اوپر گریہ کرتے کرتے غش کھا گئی۔ مولا چوتھے سرکار گویا نزدیک آئے، بچی کو دیکھا، اب میرے مولا نے ایک انا للہ سر نیزہ پر حسین، شام غریبہ میں نیزے پہ سر حسین کو دیکھ کر کہا ایک انا للہ سید الشہداء کی یتیمی کو دیکھا، ارے حسین کی یادگار دنیا سے گزر گئی۔
الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ خدایا سلام ہو اس یتیمہ کے لاشے پر، خدایا سلام ہو اسی زخمی کرتے میں دفن کیے جانے والی بچی پر، خدایا سلام ہو اس بچی پر جو مر کے بھی قید خانے میں رہی، خدایا سلام ہو جو قید خانے میں زندان میں زندہ بھی اکیلی رہی، مر کے بھی اکیلی رہی، خدایا سلام ہو ماتم حسین۔